أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. آمنت بالله صدق الله العظيم. اور ذکر کرتے رہیے اپنے پروردگار کے نام کا، اور سب سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جائیے اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے. وہ پروردگار پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے. اور لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کیجئے، اور ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. اور اے نبی، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو جو نعمتوں میں ہیں، اور ان کو تھوڑی سی مہلت دیجئے. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور دہکتی ہوئی آگ ہے، اور ایسا کھانا ہے جو گلے میں اٹکنے والا ہے اور دردناک عذاب ہے. یہ وہ دن ہوگا کہ جب زمین اور پہاڑ کپ کپا جائیں گے، اور پہاڑ بہتی ہوئی ریت کی طرح ہو جائیں گے. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئی ہیں. آج کی مجلس میں جو آیتیں تلاوت کی گئیں ان میں سے پہلی آیت کا بیان پہلے بھی ہو چکا ہے، اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کا نام لیتے رہیے. وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف رجوع کیجئے. تو جو گزشتہ بیانات کا خلاصہ تھا وہ یہ کہ اس سورۃ المزمل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی ہدایت ارشاد فرمائی تہجد کی، کہ تہجد زیادہ سے زیادہ پڑھیے. دوسری ہدایت جو ارشاد فرمائی گئی وہ یہ کہ قرآن مجید کو صاف صاف طریقے سے پڑھیے. اور پھر تہجد کے فضائل بیان کیے گئے کہ تہجد کا یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. پھر تیسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ دن میں آپ کی لمبی مصروفیت رہتی ہے، کہ آپ کو قرآن مجید بھی سکھانا ہوتا ہے، تعلیم دینی ہوتی ہے، تبلیغ ہے، جہاد ہے، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں. تو یہ سب کام آپ کو دن میں کرنے ہوتے ہیں، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم ہی سے ہوتے تھے. اس کے بعد چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ اپنے رب کا نام لیتے رہیے، یعنی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام آدمی کی زبان پر رہنا چاہیے. اذکر اللہ ذکراً کثیراً والذاکرین اللہ کثیراً والذاکرات. اور جیسے کہ حدیث شریف آپ نے کل سنی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہتے تھے. پانچویں جو بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ہدایت ارشاد فرمائی، وہ ہے تبتل کی، کہ تبتل الیہ تبتیلا، کہ مخلوقات سے نظر ہٹا لی جائے اور اپنی توجہ رکھی جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. اور حاصل اس کا اخلاص ہے کہ جو کام کیا جائے، چاہے وہ دنیا کا کام ہو چاہے وہ دین کا کام ہو، اس میں نیت رکھنی چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی پیروی کی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی، کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی اجازت دی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتے ہیں تو میں یہ کام کر رہا ہوں. مخلوق مقصود نہ ہو بلکہ خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری زندگی کا مقصود ہو. تو اس کو تعبیر کیا گیا تبتل سے. اور کل ہم نے عرض کیا تھا کہ تبتل کے دو مفہوم ہیں، ایک تبتل کے معنی ہے رہبانیت کے، کہ آدمی جو ہے وہ دکان بند کر دے، گھر بند کر دے، بیوی کو چھوڑ دے، بچوں کو چھوڑ دے، والدین کو، رشتہ داروں کو چھوڑ دے، یہ تو رہبانیت ہے. اور لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے اسی سورہ مزمل کی تفسیر میں یہ حدیث نقل کی ہے. تو تبتل کا یہ مفہوم تو مراد نہیں ہے کہ آدمی سب چیزوں کو چھوڑ دے، ممکن ہی نہیں ہے، چھوڑ ہی نہیں سکتا. جب تک آپ کا سانس چل رہا ہے تو آپ زمین کو کیسے چھوڑیں گے، پانی کو کیسے چھوڑیں گے، ہوا کو کیسے چھوڑیں گے، دنیا کی چیزیں تو ساتھ ساتھ ہی ہیں. تو ما سوا اللہ کو چھوڑنا نہیں بلکہ ما سوا اللہ کو مقصود نہ بنانا، یہ ہے مراد تبتل سے، کہ آدمی کا مقصود صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہو. ایک ایک کے ساتھ آدمی اس دنیا میں آیا، اکیلا جائے گا، اکیلا اور رہتا بھی کیا ہے، اکیلا، اور اکیلا اکیلے کے ساتھ، وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ آدمی ہما وقت رہے. ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب قدس اللہ سرہ، آپ میں سے بہت سارے حضرات نے ان کی زیارت کی ہوگی. سکھر کے رہنے والے تھے، بعد میں مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے. تو کراچی تشریف لائے ہوئے تھے تو مجھ سے فرمایا اکیلا اکیلے کے ساتھ، اکیلا اکیلے کے ساتھ، یعنی آدمی اکیلا ہے اس دنیا کے اندر اور اس کو ہما وقت وحدہ اپنے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے ساتھ رہنا چاہیے. اور یہ جو عرض کیا گیا کہ آدمی اس دنیا میں اکیلا ہے، تو قرآن مجید کی جو اگلی سورت ہے سورۃ المدثر، اس میں بھی یہ بات آئی ہے اور عجیب انداز سے آئی ہے. سورۃ المدثر اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہم پڑھیں یا آئندہ ہمیں آپ کو پڑھنے کی توفیق ہو، تو اس میں یہ آیت آ رہی ہے کہ وذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ آپ چھوڑ دیجئے مجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس آدمی کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. وذرنی ومن خلقت وحیدا، آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. اور یہ ولید ابن المغیرہ ایک بڑا کافر تھا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مخالف تھا. تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ ذرنی ومن خلقت وحیدا، کہ اے نبی آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اس شخص کو جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اس کے لیے لمبا چوڑا مال بھی بنایا ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا اور میں نے اس کے بیٹے بھی دیئے ہیں اس کو جو ہمہ وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں وَمَهَدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا اور میں نے اس کے لیے ہر قسم کا سامان مہیا کر دیا ہے ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا پوری آیتیں ہیں جو سورۃ المدثر کے اندر آئی ہیں تو وہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے ولید ابن المغیرہ کا ذکر کیا کافر کا اور یہ کہا کہ یہ اس کے پاس مال ہے اولاد ہے اور یہ ہے اور وہ ہے لیکن حقیقت میں وہ کیا ہے اکیلا ہے وہ ہے اکیلا اللہ اکبر تو انسان اس دنیا میں اکیلا ہی ہے چاہے کتنا ہی اس کے پاس مال دولت ہو تو چونکہ وہ اکیلا ہے اس لیے اس کے دل کی جو سوئی ہے وہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنی چاہیے ٹھیک ہے بیوی کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں بچوں کے بھی ادا کرنے ہیں پڑوسیوں کے بھی ادا کرنے ہیں اور اساتذہ کے بھی اور شاگردوں کے بھی سبھی کے حقوق ادا کرنے ہیں لیکن دل جو ہے وہ ان کے ساتھ لگا ہوا نہ ہو بلکہ دل ہمیشہ لگا رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ یہ معنی ہے تبتل کا اور اسی کو یہاں فرمایا گیا کہ وتبتل الیہ تبتیلا اور کٹ جائیے اس اللہ کی طرف اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے عجیب ہے یہ آیت تبتل باب تفاعل ہے ہمارے جو عربی ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو تبتل کے معنی ہے کٹنے کے اور تبتیل کے معنی ہے کاٹنے کے تو امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ یا تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ بتل الیہ تبتیلا یا یوں ہونا چاہیے تھا کہ تبتل الیہ تبتلا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے عجیب انداز سے یہ کلام نازل فرمایا کہ تبتل الیہ تبتیلا کہ اپنے اکٹ جائیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے یعنی آہستہ 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 اپنے آپ کو مخلوقات سے کاٹتے رہیے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف متوجہ ہوتے رہیے کیونکہ یہ کام ایک دن میں فوراً آسانی سے نہیں ہوتا کہ آدمی مخلوق میں رہے بھی اور مخلوق کے ساتھ نہ ہو خلوت میں ہو مگر خلوت میں رہ کر بھی جلوت میں ہو مگر جلوت میں رہ کے بھی خلوت میں ہو بڑا مشکل ہے خلوت در جلوت اور یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن اگر آدمی کی توجہ رہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کہ وہی میرا معبود حقیقی ہے اسی کے پاس مجھے جانا ہے اسی نے مجھے بھیجا ہے وہی میرا خالق و مالک ہے اور اسی کا ذکر ہے تو یہ جتنی مخلوقات ہیں وہ رہتی ہیں دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے لیکن ان کی طرف دل لگا ہوا نہیں ہوتا تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے حکم کے طور پر اس طریقے سے ارشاد فرمایا کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کہ کٹ جائیے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو کر تبتیلا اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے یعنی آہستہ 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 اپنے آپ کو کاٹتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جنت کی طرف بڑھتے رہیے تو بہرحال اب تک یہاں پانچ ہدایات ہیں جو دی گئی ہیں آگے چھٹی ہدایت آئی کہ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا حاصل اس کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اختیار کرو اور تعبیر اس کی یہاں اس آیت میں اس طریقے سے کی گئی کہ رب المشرق والمغرب پروردگار ہے وہ مشرق کا اور مغرب کا تو رب المشرق والمغرب بھی اس کی قرآت ہے اور رب المشرق والمغربی بھی قرآت ہے تو اگر یہ بدل ہو پہلے ربک سے وذکر اسم ربک تو اس کو مجرور پڑھا گیا اور اگر یہ خبر ہو مبتدا محذوف کی تو یہ رب المشرق وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے فاتخذہ وکیلا تو آپ اس کو اپنا وکیل بنا لیجئے یعنی کارساز بنا لیجئے رب المشرق والمغرب پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا یعنی روشنی کا اور تاریکی کا، نور کا اور ظلمت کا، دن کا اور رات کا. مشرق سے سورج طلوع ہوتا ہے، روشنی پھیلتی چلی جاتی ہے، اور مغرب میں جا کے غروب ہو جاتا ہے تو تاریکی پھیلتی چلی جاتی ہے. تو مشرق اور مغرب جو ہے جب کہا تو دن اور رات بھی آ گئے، روشنی اور تاریکی بھی آ گئی، نور اور ظلمت بھی آ گئی. نور اور ظلمت جسمانی ہو یا معنوی ہو، یعنی ایمان اور کفر کی شکل میں جتنی صورتیں ہیں وہ سب اس کے اندر آ گئیں. رب المشرق والمغرب، وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، تو آپ اس کو اپنا وکیل بنا لیجئے، آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے. وکیل وہ جس کی طرف آپ اپنے کام سپرد کر دیں، اسی لیے وکیل کا ترجمہ کارساز کا بھی کیا جاتا ہے. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا، فاتخذہ وکیلا، سو پکڑ لے اس کو کام بنانے والا. یعنی یہ سمجھ کہ تیرے کام بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ یہ کیا، تو اسی کو اپنے کام سپرد کرنے کے لیے قرار دیے رہو. اور اگر آپ الفاظ کے اعتبار سے لیں تو فاتخذہ وکیلا، اللہ کو اپنا کارساز بنا لو. یعنی کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو کارساز بناؤ، اسی کے اوپر بھروسہ کرو. تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج جو ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سپرد کر دو. اس لیے کہ انسان اس دنیا میں صرف اسباب اختیار کر سکتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج جو ہیں وہ یقینی طور پر اس کے قبضے میں نہیں ہیں. نتائج صرف اور صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہیں. آپ دنیا کا کوئی کام کریں، ہل چلائیں، دوائی کھائیں، کچھ بھی جو دنیا کے اسباب ہیں وہ اختیار کریں، تو بھی نتیجہ کبھی اس پر مرتب ہوتا ہے، کبھی نتیجہ مرتب نہیں ہوتا، کبھی دوا سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی دوا سے فائدہ نہیں ہوتا، کبھی ہل چلانے سے، بیج ڈالنے سے فائدہ ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، کبھی فائدہ کم ہوتا ہے، کبھی فائدہ زیادہ ہوتا ہے، کبھی پیداوار کم ہوتی ہے، کبھی پیداوار زیادہ ہوتی ہے. تو جتنے بھی دنیا کے اسباب ہیں ان کا یہی حال ہے، ملازمت ہے، زراعت ہے، تجارت ہے، آدمی اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج اس کے قبضے میں نہیں ہوتے کہ جس طرح کے وہ نتائج چاہتا ہے اسی طرح کے نتائج برآمد ہو جائیں، یہ انسان کے بس میں نہیں ہے. جب یہ بات ہے کہ آپ صرف اسباب اختیار کر سکتے ہیں، نتائج آپ کے بس میں نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ نتائج سپرد کر دے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ معنی ہے فاتخذہ وکیلا، کہ اس کو اپنا کارساز بنا لو، کہ جتنا کام میرا تھا وہ تو میں نے کر دیا، اب اس کے بعد نتائج پیدا کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. اور یہ بات جس طریقے سے دنیاوی معاملات میں ہے، ابھی ہم نے دوا کی مثال دی اور زراعت کی اور تجارت کی، نتائج اسی حال ہے دینی معاملات کا بھی، کہ آپ جو ہیں وہ قرآن مجید جو ہے وہ درس دے سکتے ہیں، حدیث پڑھ کے سنا سکتے ہیں، آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کا وہ آپ کے قبضے میں نہیں ہے. آپ صرف اسباب کے مکلف ہیں لیکن نتائج کے مکلف نہیں ہیں. انسان صرف اسباب اختیار کر سکتا ہے، لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد اس پر نتائج کیا ہوں گے، آپ کی مرضی کے نتائج نکلیں گے یا نہیں نکلیں گے، یہ انسان کے بس سے باہر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون معلم ہو سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کون مبلغ ہو سکتا ہے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے قرآن مجید میں فرما دیا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، آپ جس کو چاہیں ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہوگا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ, لیکن اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. انسان اس دنیا میں صرف اسباب اختیار کر سکتا ہے, اور اسباب اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے. دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے کا حکم ہے, دینی اسباب بھی اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے, لیکن دنیاوی اسباب یا دینی اسباب کے اوپر نتائج کیا مرتب ہوں گے, کتنے مرتب ہوں گے, کس مقدار میں, کس انداز سے مرتب ہوں گے, یہ ہمارے بس سے باہر ہے. جب یہ بات ہے تو اسباب اختیار کرو, اور اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج سپرد کر دو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ معنی ہے توکل کے. اور اللہ تعالیٰ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہر بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لی ہے, اور چونکہ انہوں نے پوچھ لی ہے تو ہمارے لیے دین جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا ہے. اب توکل کے معنی بعض لوگ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آدمی اسباب اختیار نہ کرے, آدمی اسباب اختیار نہ کرے بلکہ سب معاملات اللہ کے سپرد کر دے, یعنی اسباب اختیار نہ کرے. حالانکہ یہ مطلب نہیں ہے توکل کا, اور یہ گڑبڑ دونوں طرف پائی جاتی ہے. ہمارے جو آزاد قسم کے بھائی ہوتے ہیں تو وہ بھی توکل اس طرح کا کرتے ہیں, ان سے کہ بھائی کہو نماز پڑھو, بھائی روزہ رکھ, بھائی اللہ تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے. اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیتا ہے, اس میں کیا شبہ ہے, کون اس کا انکار کرے گا. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور رحیم ہے, اس سے بڑھ کر کوئی مغفرت کرنے والا نہیں ہے, اس سے بڑھ کر کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے. وہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ شرک کی مغفرت نہیں کرتا, لیکن شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور توبہ کر لے تو شرک اور کفر بھی معاف ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, لیکن جو اللہ غفور رحیم ہے اس نے نماز پڑھنے کا بھی تو حکم دیا ہے, اس نے روزہ رکھنے کا بھی تو حکم دیا ہے, اس نے زکوٰۃ دینے کا بھی تو حکم دیا ہے, اس نے بندوں کے حقوق ادا کرنے کا بھی تو حکم دیا ہے, اسی غفور و رحیم کا یہ حکم ہے. اس لیے یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اس لیے ہم جو چاہے کریں مغفرت تو ہماری ہو ہی جائے گی, یہ غلط سوچ ہے. ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, امید ہے کہ ہماری آپ کی سب کی مغفرت ہو جائے گی انشاءاللہ اس کے فضل سے, اس کی رحمت سے, لیکن ہمیں تو دنیا میں حکم ہے دینی اسباب اختیار کرنے کا کہ ہم نماز بھی پڑھیں, روزہ بھی رکھیں, زکوٰۃ بھی دیں, حج بھی کریں, اور توبہ بھی کریں, استغفار بھی کریں, اور ذکر اسم رب بھی کریں, تبتل بھی کریں, توکل بھی کریں, یہ سب کام کریں, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور رحمت کی الحمدللہ قوی امید ہے, شبہ ہی کوئی نہیں ہے, بڑا غفور رحیم ہے. لیکن دینی اسباب اختیار نہ کیے جائیں اور آدمی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے اس لیے خود بخود مغفرت ہو جائے گی بغیر نماز, بغیر روزے, بغیر زکوٰۃ, بغیر حج, تو یہ تو بڑا مشکل ہے. ہو سکتا ہے ہو جائے, ہم یہ تو نہیں کہتے کہ نہیں ہو سکتی مغفرت, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن کوئی ضمانت تو نہیں ہے. حکم تو یہ ہے کہ اسباب اختیار کرو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, یہ تو دینی سائٹ پر ہے. ادھر جو نیک لوگ ہمارے ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں, جس طرح ہمارے یہ جو ذرا آزاد مزاج کے بھائی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ دینی اسباب اختیار کرنا کوئی ضرورت نہیں, اللہ تعالیٰ غفور رحیم. ہمارے جو دیندار حضرات ہیں وہ دوسری طرف چلے جاتے ہیں کہ دنیاوی اسباب اختیار نہیں کرنے چاہیے, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق بھی ہے, رازق بھی ہے, اور جناب بچے دینے والا بھی ہے, اس لیے کچھ بھی نہ کرو, نہ ہل چلاؤ, نہ دکان کھولو, نہ دوائی کھاؤ, نہ کھانا کھاؤ, خود بخود جناب پیٹ بھی بھر جائے گا, اور خود بخود جناب اولاد بھی ہو جائے گی, اور یہ بھی ہو جائے گا, اور وہ بھی ہو جائے گا. یہ بھی عجیب و غریب سوچ ہے. اس لیے کہ جس طرح دینی اسباب اختیار کیے بغیر غفور اور رحیم ہونے کا ظہور نہیں ہوتا, یا اگر ہوتا ہے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, بالکل اسی طریقے سے دنیاوی اسباب اگر اختیار نہ کیے جائیں تو نتائج جو ہے اس کا کوئی یقینی گارنٹی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ نتائج مرتب ہو جائیں, آپ نہ ملازمت کریں نہ تجارت کریں نہ زراعت کریں, روزانہ ایک فرشتہ آپ کے مسلے کے نیچے 2,000 5,000 رکھ دیا کرے. ہو تو سکتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قادر ہے. ہو تو سکتا ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. ہو تو سکتا ہے مگر ایسا ہوتا نہیں ہے. جب نہیں ہوتا تو ہو تو سکتا ہے مگر ہونا یقینی نہیں ہے. اس طریقے سے ہمیں حکم ہے کہ اسباب اختیار کریں, حل بھی چلائیں, اس میں جناب پانی بھی دیں, بیج بھی ڈالیں, پھر اس کے بھی مسلسل پانی دیتے رہیں سارا سال, پھر اس کے بعد نتائج کو سپرد کر دیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. کوئی آدمی نہ بیج ڈالے نہ حل چلائے اور کہہ کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, وہی پیداوار کرنے والا ہے, خود بخود ہو جائے گا. ہاں ہو تو سکتا ہے, ہو سکتا ہے ہو جائے, لیکن پتہ نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا. تو ہو سکتا ہے کہ 9,99,999 مرتبہ نہ ہو, ایک مرتبہ ہو جائے, کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. اور اگر ہوگا تو یا وہ معجزے کے طور پر ہوگا اور یا کرامت کے طور پر ہوگا, اور معجزے اور کرامت کے اوپر ہم احکام شریعہ کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. معجزے اور کرامت کے اوپر ہم احکام شریعہ کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. ہم بندے ہیں, گناہگار لوگ ہیں, ہمیں معجزات اور کرامات کا انتظار نہیں کرنا چاہیے. اور ماں فرمائیے, آپ سب بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو اکثر خیال پیدا ہوتا ہے کہ اسباب اختیار کرنے کے بغیر بڑے بڑے اولیاء اللہ کو طرح طرح کی چیزیں مل گئیں تو ہمیں بھی ملیں گی, یہ ساری خرابی پیدا ہوتی ہے اس وجہ سے کہ آدمی اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھتا ہے. سب سے بڑی گڑبڑ تو یہ ہے, سب سے بڑی خرابی تو یہ ہے کہ آپ نے اپنا آئینہ تو دیکھا نہیں ہے جی, اور سمجھے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جو تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی تھی, میرے لیے بھی ٹھنڈی ہو جائے گی. ارے بھائی تم آئینہ تو جا کے دیکھ لو, کہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کہاں تم. کوئی عورت جو ہے وہ خواہش کرے کہ میرے ہاں بچہ پیدا ہو جائے بغیر نکاح کے, جیسے حضرت مریم علیہ السلام کیا پیدا ہوا. ہاں ہو تو سکتا ہے لیکن ایسا ہوتا تو نہیں ہے. اور اپنے آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر قیاس کرنا, یہ قیاس مع الفارق ہے. اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے اوپر قیاس کرنا, اپنے آپ کو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اوپر قیاس کرنا, یہ بڑا مشکل ہے. یہ تو ہو تو سکتا ہے, میں پھر کہہ رہا ہوں ہو تو سکتا ہے, لیکن ہوگا یا نہیں ہوگا اس کی گارنٹی دینا کوئی ممکن نہیں ہے. آپ زہر لو, زہر منہ میں ڈال لو, تو 9,99,999 مرتبہ وہ زہر اثر کرے گا اور ہلاکت ہو جائے گی. لیکن ہو سکتا ہے کہ خالد ابن الولید رضی اللہ عنہ زہر منہ میں ڈال لیں اور کوئی اثر نہ ہو. لیکن کیا ہر آدمی اپنے آپ کو خالد ابن الولید سمجھ سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. ہر آدمی کے لیے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ میں قرار دے لینا, اپنے آپ کو حضرت خالد بن الولید سمجھ لینا, اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی جگہ میں سمجھ کر اپنے لیے معجزات اور کرامات کا منتظر ہو جانا, یہ بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ ہم بندے ہیں, ہمیں حکم ہے اسباب کے اختیار کرنے کا, ہمیں حکم ہے اسباب کے اختیار کرنے کا. پچھلے سے پچھلے سال ایک طالب علم, یہ بات آئی ہے اسباب توکل کی, احادیث میں بھی آتی ہے, تو حدیث میں نے نقل کر دی. کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, میں اونٹ کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں؟ یعنی اونٹ کو چھوڑنے کی دو صورتیں ہیں, کہ آپ اونٹ کو باندھ لو اچھی طریقے سے, پاؤں میں بھی اس کی رسی مضبوط ہو, ادھر بھی رسی بھی موٹی ہو, باندھ کے آپ چلے جاؤ. دوسری صورت یہ ہے کہ اس کو ویسی چھوڑ کے چلے جاؤ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں, ہمارے اموال کی حفاظت تو وہی کرتے ہیں. تو میں کیا کروں؟ یہ عرض کیا کہ کیا میں اونٹ باندھ کے توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کر توکل کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے قلھا و توکل, پہلے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو. اونٹ کو باندھو اور اللہ پر بھروسہ کرو, یعنی کیا مطلب؟ اسباب اختیار کرو, اور اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر بھروسہ کرو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. بلکہ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جو آدمی اسباب اختیار نہیں کرتا پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, دوسرا وہ آدمی جو اسباب اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, دیکھا جائے تو دوسرے آدمی کا توکل بڑا ہوا ہوتا ہے. آپ کی سائیکل موٹر سائیکل ہے, آپ نے کھڑی کی, آپ نے اس کو تالا والا کچھ نہیں لگایا, اس لیے کہ آپ تو اپنے رب پر پورا یقین تھا کہ میرا رب جو ہے میری سائیکل کی حفاظت کرنے والا ہے اور اسی سے میں دعا کرتا ہوں. آپ نے اس کو تالا والا کچھ نہیں لگایا اور جناب اوپر چلے گئے, اللہ پر بھروسہ کیا. دوسرا آدمی آیا, اس نے بھی اپنی موٹر سائیکل کھڑی کی, اس کو ایک تالا لگایا, پھر دوسرا تالا لگایا, دو تالے لگائے, اور دو تالے لگانے کے بعد کہا کہ بھئی میں نے اپنا کام تو کر دیا, اب بھروسہ اللہ کے اوپر ہے. آپ بتائیے کہ کس کا توکل بڑا ہوا ہے؟ دوسرے کا بڑا ہوا ہے. اس لیے کہ پہلا آدمی اگر توکل نہ کرے تو کیا کرے گا, اس کے پاس تو تالا ہی نہیں ہے اس کے پاس تو. لیکن یہ دوسرا آدمی تو کمال کا ہے کہ اس نے ایک نہیں دو تالے لگائے, لیکن دو تالے لگانے کے باوجود اس کو تالوں پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر بھروسہ ہے. اب آپ حدیث دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ احد کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک زیرہ پہنی, پھر اس کے بعد دوسری زیرہ پہنی, دو زیرے آپ نے زیب تن فرمائی, پھر اس کے بعد تشریف لے گئے باہر. اپنی طرف سے اسباب انسان اختیار کرتا ہے, لیکن اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج کیا نکلتے ہیں یہ سپرد کرنا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. اس لیے آدمی کو دینی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے, دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے چاہیے, لیکن اپنے اسباب پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. نہ اپنے دینی اسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے, نہ اپنے دنیاوی اسباب پر بھروسہ کرنا چاہیے, بلکہ نتائج سپرد کر دینا چاہیے کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, کہ بھئی یہ میرا کام تھا میں نے یہ دینی کام کر لیا, یہ میرا دنیاوی کام تھا یہ میں نے دنیاوی اسباب اختیار کر لیے, اب نتیجہ سپرد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ ہے توکل کا صحیح معنی. وہ بیچ میں ایک طالب علم کی بات رہ گئی, تو خیر وہ ایک طالب علم وہ مجھ سے ملا بعد میں سبق کے بعد, کہنے لے جی میں تو میرا تو ایمان ہی تقریباً ختم ہو گیا تھا. میں نے کہا اللہ پناہ میں رکھی, کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ وہ پہاڑی علاقے کا تھا, وہ تو نالے ہوتے ہیں پہاڑی علاقوں میں بڑے ٹھنڈے اور بہت تیز, تو کہنے لگا کہ مجھے وہ نالا پار کرنا تھا, آگے پل تھا, تو میں نے کہا کہ نہیں مجھے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور ایمان بنانا چاہیے اور مجھے اس میں گھس کر ایسے ہی پار کرنا چاہیے, آخر اور لوگ اللہ والے جو ہیں وہ اسی طرح چلے جاتے ہیں. تو یہ کہہ کہ میں اللہ پر بھروسہ کیا, اللہ پر بھروسہ کر کے اس نالے میں میں داخل ہو گیا. مگر صاحب کہنے لگے استاد جی میں تو بس سمجھا کہ میری موت آ گئی آج, اور میں تو بالکل مرنے کے قریب ہو گیا, پہاڑی نالا ٹھنڈا پانی, اوپر سے وہ پوری طاقت کے ساتھ آ رہا ہے, کھڑا یہ نہیں ہو سکتا, آگے یہ نہیں جا سکتا, کہتے ہیں میں مرنے کے قریب ہو گیا, مجھے نہیں معلوم کہ میں کس طریقے سے بچا, ایک پہاڑی وہ ایک چٹان سی تھی کہیں میں اس سے چلا گیا, اس کو جا کے میں نے کسی طریقے سے پکڑ لیا اور اس کے بعد جو ہے وہ میری جان بچی, مگر اس کے بعد میرا ایمان متزلزل ہو گیا. میں نے کہا خدا کے بندے تجھے اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ تجھے یہ کہاں سے حق آ گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان لینا شروع کر دے کہ دیکھوں اللہ مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا. دیکھیے ہمیں کیسے یہ حق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا امتحان لیں, کیا ہمیں یہ حق ہے؟ ایک آدمی جو ہے وہ مینار کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور نیچے گرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں اللہ مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا. ارے پاگل, تو اللہ تعالیٰ کا امتحان لے رہا ہے, تجھے کہاں سے حق آ گیا کہ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا؟ تجھے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ضروری ہے, تجھے چھلانگ نہیں لگانی چاہیے مینار سے, تو پاگل ہو رہا ہے, تو اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے, تجھے تو غلط سبب اختیار کر رہا ہے, غلط اسباب اختیار کر رہا ہے. ٹھیک ہے تیرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے, موت تو اپنے وقت پر آئے گی, اس سے پہلے انسان نہیں مر سکتا, لیکن آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اسباب صحیح طریقے کے اختیار کرے. تو یہ جو خرابی پیدا ہوتی ہے دینی حضرات میں یہ دو وجہ سے پیدا ہوتی ہے, معاف کیجیے گا, ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اولیاء اللہ کی صف میں لے آتا ہے, سمجھتا ہے کہ میں تو ابراہیم علیہ السلام کی جگہ میں ہوں, میرا ایمان جو ہے وہ خالد بن الولید رضی اللہ عنہ جیسا ہو چکا ہے, ابو بکر صدیق جیسا ہو چکا ہے, ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ جیسا ہو چکا ہے, صحابہ والا ہو چکا ہے, اولیاء اللہ والا ہو چکا ہے. بھائی بڑا مشکل ہے, ہمیں تو نہیں پتا ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا, آپ جانو, آپ کا خدا جانے, لیکن ہم تو گناہگار بندے, ہم یہ ہمت نہیں کر سکتے. تو ایک خرابی تو یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو انبیاء کرام علیہ السلام, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین, اولیاء اللہ کے برابر قرار دے کر پھر وہ یہ خواہش کرتا ہے کہ جو کرامات اور جو معجزات ان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوئے وہ میرے ہاتھ پہ بھی ظاہر ہو جائیں. ارے بھائی آئینہ تو دیکھ, جا کر شکل تو دیکھ اپنی, ان حضرات کو دیکھ اور اپنے آپ کو دیکھ, تو اپنے آپ کو ان کے ساتھ کیسے ملا رہا ہے؟ ایک خرابی تو یہ. دوسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم معجزات یا کرامات کا انتظار کرتے ہیں تو ہم گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہ کام کرتا ہے یا نہیں کرتا. ارے بھائی ہمیں کہا, ہم تو اس قابل بھی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا امتحان, اللہ تعالیٰ کے امتحان میں پورے اتر سکے. اللہ تعالیٰ کا تو یہ حق ہے کہ ہمارا امتحان لے, لیکن ہم تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ جوڑ کے اس کی پناہ ہی مانگتے ہیں, ہم تو کسی بھی امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں. جب ہم امتحان دینے کے قابل نہیں ہیں تو ہمیں یہ کہاں سے حق آ جائے گا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت, کبریائی اور غفور اور رحیم ہونے کا اور خالق اور رازق ہونے کا اور بچانے والے ہونے کا امتحان لینا شروع کرتے ہیں. ہم پر اپنے پروردگار کا کیسے امتحان لے سکتے ہیں؟ اس لیے آدمی کو بندہ بننا چاہیے. بندہ بننے کا کیا طریقہ ہے کہ دینی معاملات میں دینی اسباب اختیار کرو, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, توبہ, استغفار, اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی اور رحمت کی امید رکھو. اور دنیاوی اسباب میں جو دنیاوی نارمل اسباب ہیں وہ اختیار کر لو, اور پھر اس کے بعد بھروسہ کرو کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اکثر آپ خطبوں میں پڑھتے ہیں سنتے ہیں, اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ, کہ کوشش کے اندر اختصار سے کام لو پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرو. کوشش میں اختصار سے کام لو, بہت زیادہ پیچھے ہی پڑ جانا اسباب کے, یہ دین کے خلاف ہے. اپنی طرف سے جو کوشش ہے اس میں اختصار کرو, مختصر سے اسباب اختیار کر لو. مختصر سے اسباب اختیار کرنے کے بعد پھر بھروسہ کرو کس پر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر. جو وقت پہ دوا میسر ہے وہ کھلا دو, جو وقت پر غذا میسر ہے وہ کھا لو, نکاح کر سکتے ہو نکاح کر لو, دکان کھول سکتے ہو دکان کھول لو. اپنی جان ان میں کھپانے کی ضرورت نہیں ہے, اسباب اختیار کر لو. اسباب اختیار کرنے کے بعد نتیجہ سپرد کر دو کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. یہ معنی ہے توکل کا, کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے. دینی معاملات میں بھی, دنیاوی معاملات میں بھی اس طریقے سے کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج کا منتظر نہ رہے, بلکہ نتائج سپرد کر دے کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. اور یہ ایسی راحت کا گر ہے کہ اس سے بڑھ کر راحت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. آپ نے ایک مجمع کو تبلیغ کی, اب ظاہر ہے آپ کا دل چاہتا ہے کہ سارے ایسے بن جائیں, لیکن اگر آپ نتائج کے پیچھے پڑیں گے تو پتہ نہیں سارے ویسے بنیں گے نہیں بنیں گے. آپ اس چکر میں کیوں پڑتے ہیں؟ آپ اپنا کام کریں, تبلیغ کریں, تعلیم کریں, دعوت کریں, قرآن کا درس دے دیں, حدیث کا درس دے دیں, پھر نتائج سپرد کر دیں کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کے لیے درس دیا, اللہ کے لیے تعلیم دی, اللہ کے لیے تبلیغ دی, ہمارا بس میں جو تھا وہ ہم نے کر دیا, نتائج سپرد دیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے. کیونکہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, ہدایت اللہ کے قبضے میں, ہمارے قبضے میں نہیں. یہ معنی ہے توکل کا. اس کو یہاں حکم دیا گیا کہ رب المشرق والمغرب, وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فاتخذہ وکیلا, تو اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے. کارساز بنا لیجئے یعنی اس پر بھروسہ کیجئے. کیا مطلب بھروسے کا؟ کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد نتائج سپرد کر دیجئے کس کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, وہی نتائج کو پیدا کرنے والا ہے. تو یہ حکم ہوا کیف اتخذ وکیلا, اللہ تعالیٰ کو اپنا کارساز بنا لیجئے, یعنی اس پر بھروسہ کیجئے, جس کو عربی زبان کے اندر اور اسلامی اصطلاح میں توکل کہا جاتا ہے. آگے حکم دیا گیا واصبر علی ما یقولون, کہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, سب کا عقیدہ ہے, اور آپ کی پوری زندگی مشرکین مکہ کے سامنے تھی. آپ کا بچپن, آپ کا لڑکپن, آپ کی جوانی, آپ کی سچائی, آپ کی امانت اور دیانت, یہ مشرکین مکہ کے سامنے تھی. اور جب تک آپ نے بعثت اور نبوت کی بات نہیں کی, اہل مکہ آپ کو کہتے تھے الصادق الوعد الامین, یہ آدمی سچا ہے, وعدے کو پورا کرنے والا ہے, امانت دار ہے. آپ کا لقب تھا یہ الصادق الوعد الامین. لیکن جب آپ نے دین کا کام شروع کیا تو مختلف طرح کے مخالف کھڑے ہو گئے. کوئی آپ کو ساحر کہتا تھا, کوئی آپ کو مجنون کہتا تھا, کوئی آپ کو شاعر کہتا تھا. قرآن مجید کے اندر یہ سب باتیں مذکور ہیں, شاعر کا بھی, کاہن کا بھی, ساحر کا بھی, مجنون کا بھی. مجنون تک کہا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. لیکن لوگ تو کہتے رہتے ہیں, لوگ تو کہتے رہتے ہیں, قافلہ چلتا رہتا ہے, کتے بھونکتے رہتے ہیں, اردو کی مثل مشہور ہے. تو آدمی اپنے کام کرتا چلا جائے اور دائیں بائیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے تو اس پر صبر سے کام لے. اس کو فرمایا گیا واصبر علی ما یقولون, آپ صبر کیجئے ان باتوں پر جو یہ لوگ کہتے ہیں. یہ لوگ آپ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے. تو توکل کے بعد یہ حکم آ گیا صبر کا, اور یہ صبر ایک ایسی چیز ہے کہ اسی سے کامیابی کا راستہ کھلتا ہے. ایک اور جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل, آپ صبر کیجئے جیسے آپ سے پہلے بڑے بڑے پیغمبروں نے صبر کیا ہے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا تو ایک صاحب کی زبان سے یہ نکلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقسیم صحیح نہیں کی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا میں یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاؤں گا. چنانچہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ انہوں نے یہ فلاں آدمی نے یہ بات کہی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا, یعنی غصے اور رنج کی وجہ سے آپ کا چہرہ مبارک بڑا متاثر ہوا. لیکن آپ نے ایک جملہ فرمایا, ایک جملہ فرمایا, فرمایا یرحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من هذا فصبر, اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے, ان کو اس سے زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا. اتنی سخت بات آپ کے سامنے کی گئی, آپ کی طبع مبارک پر بے پناہ اثر ہوا لیکن آپ نے صبر سے کام لیا. اور جملہ فرمایا تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیفیں پہنچائی گئیں تھیں مگر پھر بھی انہوں نے صبر سے کام لیا. تو یہ صبر قدم قدم پر کرنا پڑتا ہے, خاص طور پر اس شخص کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہو, کیونکہ سنت کا تعلق تمام چیزوں سے ہے, صبر ہے, شکر ہے. یہ سنت ہی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, بلکہ یہ تو اسلام کے فرائض میں سے ہیں. الایمان نصفان, نصف صبر و نصف شکر, ایمان کے دو حصے, آدھا صبر آدھا شکر. تو صبر کرنا پڑتا ہے اور صبر کیے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے, صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو بھی صبر کرنا پڑا, اولیاء اللہ کو بھی صبر کرنا پڑا. تو میں اور آپ جو ہم گناہگار لوگ ہیں, ہمیں تو بطریقہ اولا صبر سے کام لینا پڑے گا, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. مخالف لوگ ہیں وہ بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں. بسا اوقات جو موافق لوگ ہیں, بیوی ہے, بچے ہیں, رشتہ دار ہیں, شاگرد ہیں, دائیں بائیں کے ساتھی ہیں, وہ بھی ایسی بات کر دیتے ہیں. اگر آپ ہر بات کے اوپر اچھلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو آپ اچھلتے ہی رہیں گے, پھر تو آپ اچھلتے ہی رہیں گے سارا دن, کیونکہ قدم قدم پر ناگوار بات پیش آئے گی, قدم قدم پر لوگ جو ہیں وہ مخالفت کی بات کریں گے, بار بار آپ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہے ہوں گے, پھر تو آپ ہر وقت اچھلتے رہیں گے, اچھل اچھل کے خود آپ ہی کا حال خراب ہوگا. اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آدمی صبر اور سکینت کی زندگی اختیار کر, ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال دے, اپنا سیدھا چلتا چلا جائے صراط مستقیم پر, جنت کی طرف چلتا چلا جائے. اس کو فرمایا واصبر علی ما یقولون, کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجیے. پھر یہ حکم دیا, عجیب حکم, واہجرہم ہجرن جمیلا, اور ان کہنے والوں کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. واہجرہم ہجرن جمیلا, اور ان کو چھوڑ دیجئے. یہ جو موافق مخالف لوگ ہیں, الٹی سیدھی باتیں کرنے والے ہیں, آپ کو تنگ کرنے والے ہیں, آپ کے راہ میں روڑے لٹکانے والے ہیں, آپ کو طرح طرح کے القاب سے نوازنے والے ہیں, آپ کے اوپر اعتراض کرنے والے ہیں, ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دیجئے. قرآن نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا واہجرہم ہجرن جمیلا, آپ ان کو چھوڑ دیجئے, لیکن کس طریقے سے؟ خوبصورت طریقے سے. ایسا چھوڑنا جو خوبصورت ہو. جمیل کہتے ہیں خوبصورت کو, جمیل جمال. چھوڑ دیجئے ان کو خوبصورت طریقے سے. کیا مطلب خوبصورت طریقے سے چھوڑنے کا؟ چھوڑنے کے بھی طریقہ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے مخالف نے ایک بات کہی, آپ نے ٹکا کے اس کو جواب دیا. پتھر کا جواب اینٹ سے, اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں, بلکہ پتھر کا جواب آپ نے اینٹ سے دیا, اور جناب اس کا منہ بند کر دیا, اور اس کو جناب یہ کر دیا اور وہ کر دیا. پھر بعد میں جب وہ چلا گیا تو آپ کو غصہ بہت ہے, آپ ادھر ادھر اس کی قیمتیں بھی کرتے پھر رہے ہیں, اس نے یہ کیا میں نے یہ کہا, اس نے یہ کہا میں نے یہ کہا, یہ پورا ہو رہا. پھر دل میں انتقام بھی آپ کے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو برباد کرے گا, میں یوں کر دوں گا, اور اللہ تعالیٰ یہ کرے گا اس کے ساتھ, اور یہ اور وہ. اب یہ ہے, یہ آپ نے اس کو چھوڑا, لیکن یہ غلط طریقے سے چھوڑا ہے. اول تو جس وقت میں آپ نے چھوڑا اس وقت میں آپ کو صبر سے کام لینا چاہیے تھا, پھر اس کے بعد اس کی غیبتیں نہیں کرنی چاہیے تھی, بہتان اس پر نہیں لگانے چاہیے تھے, پھر دل میں انتقام بھی نہیں کہ جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. اسی لیے تمام مفسرین نے لکھا کہ ہجر جمیل کا مطلب یہ ہے, خوبصورت طریقے سے لوگوں کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو جب ان کو چھوڑا جائے تو ان کے ساتھ تلخ کلامی بد تہذیبی نہ کی جائے. وہ بدتمیزی کر رہے ہیں کرنے دیں, کیونکہ وہ ہیں بدتمیز, لیکن ان بدتمیزوں کی وجہ سے آپ بدتمیز بن جائیں, بد تہذیب بن جائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر تو آپ اور وہ دونوں برابر ہو گئے. تو وہ اگر بدتمیزی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں, لیکن آپ اس سے جب قطع تعلق کریں, ہجران کریں, اس کو چھوڑیں, تو سختی کے ساتھ نہ چھوڑیے بلکہ نرمی کے ساتھ چھوڑیں. اور اگر ہجران جمیل کی اور تفسیر دیکھی جائے تو خوبصورت طریقے سے چھوڑنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آہستہ 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 آپ اس کو چھوڑتے چلے گئے, اس کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے مجھے کس طرح چھوڑ دیا, لیکن چھ مہینے سال بھر کے بعد انداز ہوا کہ تو مجھے چھوڑ چکا ہے, آپ نے تو کچھ بھی اسے نہیں کہا, اس نے بہت کچھ آپ کو کہہ دیا تھا, آپ نے اسے کچھ نہیں کہا, لیکن سوچا اب اس کے منہ لگنا ٹھیک نہیں ہے, اب آپ نے آہستہ آہستہ اپنے آپ سے کنارہ, اس سے کنارہ کشی اختیار کی, خوبصورت طریقے سے اس کو چھوڑ دیا. وہ اپنے جہاں جا رہا ہے, اس کی وہ جانے, اس کا خدا جانے. آپ نے اسباب اختیار کر کے جتنا کام اس کے حق میں تھا کر لیا, لیکن نہیں مان رہا, آپ نے خوبصورت طریقے سے اس کو چھوڑ دیا. دوسری بات یہ کہ جب اس کو چھوڑ دیا, اب نہ اس کی غیبت ہونی چاہیے, نہ اس پر بہتان ہونا چاہیے, نہ اس کا ذکر ادھر ادھر ہونا چاہیے. یہ معنی ہے ہجران جمیل کے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ دل میں انتقام کا جذبہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں اس سے انتقام لوں گا یا اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لیں گے, کچھ بھی نہیں. ہاں اگر اس کے لیے دعائے خیر کرنا چاہو تو کر دو کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا, آپ اس کو ہدایت عطا فرما دیجئے, اس کو راہ حق دکھا دیجئے, اس کو میرا حق اور اپنا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یہ دعائیں آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے. دیکھیے یہاں لفظ فرمایا گیا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. یہ جمیل ویسے ہی جمیل ہے جیسے آپ اکثر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے, کہتے نہیں کہتے, اردو میں بھی بولتے ہیں, حدیث میں بھی, بلکہ قرآن مجید میں بھی ہے صبرًا جمیلًا. تو صبر جمیل کا کیا مطلب ہے؟ کسی کے انتقال پر آپ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, کیا مطلب صبر جمیل کا؟ صبر جمیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اس وقت میں اپنی زبان کو قابو میں رکھے, کوئی ناشائستہ کلمہ نہ کہے, نوحہ نہ کرے, چیخے اور چلائے نہ, بعد میں بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت زبان پہ نہ لائے, کوئی شکایت اللہ تعالیٰ سے زبان پہ نہ لائے, اور دل میں بھی اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی رہے. یہ معنی ہے صبر جمیل کا, یہ معنی ہے صبر جمیل کا کہ جس وقت میں اس کا انتقال ہوا ہے, فرض کرو انتقالی کی مثال ہے, تو اس وقت میں آدمی نوحہ نہ کرے, پھر اس کے بعد اپنی زبان کو قابو میں رکھے, اللہ تعالیٰ سے کوئی شکایت کا ذرا سا واہمہ بھی اس کی زبان سے ادا نہ ہو, تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر راضی و رضا رہے. یہ معنی ہے صبر جمیل کا. تو جس طرح صبر جمیل ہے اسی طرح مخلوقات کے اندر حجر جمیل ہے. اس کو قرآن مجید میں فرمایا گیا وَحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, آپ لوگوں کو, ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے خوبصورت طریقے سے حجر جمیل کے ساتھ. کیا مطلب؟ کہ جس وقت میں آپ ان کو چھوڑ رہے ہیں اس وقت میں بھی کوئی سخت کلمہ ان سے نہ کہیے, بعد میں بھی ان کے خلاف کوئی باتیں آپ ادھر ادھر نہ کیجئے, کیونکہ وہ آگے جا کے غیبت وغیرہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں یا ہو سکتی ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ دل میں بھی ان کے خلاف انتقام کا کوئی جذبہ نہ رکھیے, ہاں ان کے لیے دعائے خیر آپ کر سکتے ہیں. یہ معنی ہے حجر جمیل کا. اب ہم اگر کسی سے ناراض ہوتے ہیں دینی بنیاد پر, ایک تو دنیا بھی بنیادیں ہیں, دینی بنیاد پر بھی ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو کیا ہم ہجران جمیل کا طریقہ اختیار کرتے ہیں؟ اول تو ہم اس کے منہ پہ ایسا ٹکا کے جواب دیتے ہیں کہ اس کی نسلیں بھی یاد رکھیں, پھر اس کے بعد جگہ جگہ اس کی غیبتیں کرتے ہیں کہ وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے وہ ایسا ہے, اور بسا اوقات جو بات اس نے کی ہوتی ہے اس میں نمک مرچ لگا کے اور زیادہ عیوب اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں, تو غیبت کے ساتھ بہتان بھی ہو جاتا ہے, پھر دل میں ہر وقت انتقام رہتا ہے کہ اس نے یہ کیا اس کو چھوڑوں گا نہیں, اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لے. نماز بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا خیال آ رہا ہے, نماز میں خیال آنا چاہیے تھا اللہ تعالیٰ کا, اپنے مخالف کا خیال آ رہا ہے کہ وہ منہ پہ مار دوں اس کے کسی طریقے سے. تو یہ کیا ہجران جمیل تو نہ ہوا, یہ تو آپ نے مخلوق کو اپنا مقصود بنا لیا, وہی مخلوق آپ کے آگے پیچھے نظر آ رہی ہے, حالانکہ آدمی کی توجہ تو کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف. مخلوق کو تو خوبصورت طریقے سے چھوڑ دینا چاہیے. اس کو فرمایا گیا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ, جو لوگ یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے, وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور چھوڑ دیجئے ان کو خوبصورت طریقے سے چھوڑنا, خوبصورت طریقے سے ان کو چھوڑ دیجئے. ان آیتوں کا ترجمہ پھر سے سن لیجئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, اپنے رب کا نام لیتے رہیے اور سب سے کٹ کر اسی کی طرف متوجہ رہیے, وہ پرور رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو, وہ پروردگار ہے مشرق کا اور مغرب کا, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, فاتخذہ وکیلا, تو آپ اس کو اپنا کارساز بنا لیجئے, یعنی سب نتائج اس کے سپرد کر دیجئے. واصبر على ما يقولون وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, اور یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر سے کام لیجئے اور ان کو چھوڑ دیجئے خوبصورت طریقے سے چھوڑنا. اللہ سبحانہ و تعالی ان سب باتوں کو ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو اس پر عمل کی توفیق سے نوازے، پھر سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بی و امی کے طریقے پر اور صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کے طریقے پر ہمیں قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللهم انس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وانا الليل وانا النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.